نبی کا دیار آنکھوں میں بسا ہوا ہے، نبی کا دیار آنکھوں میں سجائے بیٹھا ہوں، ایک جلوہ زار سجائے بیٹھا ہوں، ایک جلوہ زار آنکھوں میں بسا ہوا ہے، دیار پاک کا ہر منظر حسین و جمیل، ہر منظر حسین و جمیل رہے گا تا بقضا یادگار آنکھوں میں، رہے گا تا بقضا یادگار آنکھوں میں بسا مدینے کے باسیوں نے مجھے عطا کیا، جو مدینے کے باسیوں میں مجھے مہک رہا ہے ابھی تک وہ پیار آنکھوں میں، مہک رہا ہے ابھی تک وہ پیار آنکھوں میں بسا ہوا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے سرزمین وحی عرفے کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان، ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بات سرخیوں سے۔ یورینیم کی افزودگی کے بغیر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، سید عباس عراقچی۔ جے سی پی او اے کی غلطی نہیں دہرائی جانی چاہیے، مقصد پابندیاں ہٹانا ہے، افزودگی کو محدود کرنا نہیں۔ مسعود براتی۔ ایران اور عمان کے درمیان سب سے بڑے معاہدوں پر دستخط، وزیر صنعت و تجارت۔ اور اب روزنامہ اطلاعات کی بات سرخیاں۔ مسلم حکومتوں کو چاہیے کہ وہ صہیونی حکومت کی مدد کے تمام راستے بند کر دیں، رہبر انقلاب اسلامی۔ ہم اپنے سائنسی اور ایٹمی حقوق پر کسی بھی صورت سمجھوتا نہیں کریں گے، ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ ایک فلسطینی ماں کی فریاد، میرے بچوں کی واحد خواہش غذا ہے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے اخبار جامع جم کی بات سرخیاں۔ عالم اسلام کو غزہ میں ہونے والے سانحات کو روکنے کے لیے حج کے اسباق کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام حج میں اعلان۔ ایرانی اور تاجک صدور نے اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے اور معاہدوں پر عمل درآمد پر زور دیا۔ 1342 ہجری شمسی کا دن عصری تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے، روزنامہ جامع جم کی ایک رپورٹ۔ ایران کے نام امریکی خط بہت مبہم ہے، یہاں تک کہ انگریزی زبان بھی مشکل ہے، علی اکبر صالحی۔ اور سامعین چلتے ہیں پاکستان. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ. آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان ایل این جی فریم ورک اگریمنٹ 3 سال بڑھانے کا معاہدہ. ایم کیو ایم کے کارکنان پر قاتلانہ حملے کی سخت مذمت کرتا ہوں فاروق ستار. مسئلہ کشمیر کے حل سے دیگر تنازعات کے راستے بھی ہموار ہو سکتے ہیں راجہ مظفر. غزہ جنگ بندی کی قرارداد سلامتی کونسل میں امریکہ نے ویٹو کر دی, خطرناک پیغام جائے گا پاکستان. اور سامعین پاکستان ہی سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس نے آج یہ سرخیاں لگائی. محدود وسائل کے باوجود پاکستان ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے صدر مملکت. وزیر اعظم کے زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس, 1000 ارب روپے کی ترقیاتی بجٹ کی منظوری. سندھ تاس معاہدے کے معطلی بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے بلاول بھٹو. پاکستان کی کامیابی کے بعد انڈونیشیا کا چین سے J-10 طیاروں کی خریداری پر غور. بھارت میں فرقہ وارانہ نفرت کی لہر کے پیچھے مودی سرکار ہے, سابق ہوم سیکرٹری کی سخت تنقید. اعلی عسکری حکام کا مختلف جامعات کا دورہ, اساتذہ و طلبہ سے ملاقاتیں. نون لیگ کی وکٹ گرنے کو تیار, اہم رہنما کی پی ٹی آئی میں شمولیت کا امکان. اور سامعین اخبار جسارت نے ایک مضمون لکھا جس کا عنوان ہے کراچی اور زلزلے کا خطرہ. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر و معاشی ہب اس وقت ایک سنگین قدرتی خطرے کا سامنا کر رہا ہے. حالیہ دنوں میں شہر میں 25 سے زائد چھوٹے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جن کے بعد ماہرین نے بڑے زلزلے کی ممکنہ پیشن گوئی بھی کی ہے. یہ ہے صورتحال نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ اس بات کی متقاضی بھی ہے کہ حکومت, ادارے, عوام سب اس خطرے کے مقابلے کے لیے تیار ہوں. زیر زمین بورنگ اور زلزلے کی شدت کراچی میں گزشتہ کئی سال سے پانی کی قلت نے عوام کو زیر زمین پانی کے لیے بورنگ پر مجبور کر دیا جو اب 250 سے 400 فٹ کی گہرائی تک جا پہنچی ہے. اس بے تحاشا بورنگ نے صرف زیر زمین پانی کے ذخائر کو کمزور کر دیا بلکہ ساخت پر بھی منفی اثرات ڈالے ہیں. زمین کی تہ میں بننے والا خلا اور دباؤ کا عدم توازن زلزلے کے جھٹکوں کی شدت میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے. انفراسٹرکچر کی کمزوری اور انتظامی غفلت, کراچی کی زیادہ تر عمارات, سڑکیں, پل اور سیوریج کا نظام زلزلہ مزاحمت کے کسی معیار پر پورا نہیں اترتا. انتظامی نااہلی, کرپشن اور منصوبہ بندی کے فقدان نے شہر کو پہلے ہی کھنڈر بنا دیا. اگر خدانہ خواستہ کوئی بڑا زلزلہ آتا ہے تو شہر کے بیشتر علاقے مکمل تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں. زیر زمین پانی اور سیوریج سسٹم کو لاحق خطرات, حالیہ جھٹکوں سے زیر زمین کی سطح متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ سیوریج لائنوں میں بھی دراڑیں آنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں جس کے باعث پینے کا پانی آلودہ ہونے کا شدید خطرہ ہے. اس کا حل صرف فوری طور پر تکنیکی معائنے, مرمت اور متبادل نظام کی تیاری میں مضمر ہے. واٹر بورڈ, بلدیہ عظمیٰ اور دیگر اداروں کو مشترکہ ہنگامی پلان بنانا ہوگا. زلزلے کی پیشگی وارننگ اور عوامی آگاہی کی ضرورت. جس طرح شدید گرمی میں ہیٹ ویو کی وارننگ دی جاتی ہے اسی طرح زلزلے سے متعلق بھی ایک مربوط وارننگ سسٹم قائم کیا جانا چاہیے. ہوش مندی وقت کی ضرورت ہے. کراچی جیسے بڑے اور پیچیدہ شہر کو کسی بھی قدرتی آفت کے خلاف مضبوط حفاظتی ڈھال کی ضرورت ہے. اس کے لیے محض بیان بازی نہیں, عملی اقدامات ضروری ہیں. زلزلے کی پیشگوئی کو محض خبر سمجھ کر نظر انداز کرنا خطرناک ہوگا. وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر سنجیدہ ہوں, اپنے اداروں سے مطالبہ کریں, اپنی حفاظت کے لیے خود بھی اقدامات انجام دیں. اور سامعین آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی جانب. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. وقوف عرفہ کے ساتھ آج فرید حج کی تکمیل, فرانس کی مسجد سے مسروقہ قرآن کی بے حرمتی, بنگلورو میں چناسوامی اسٹیڈیم کے قریب بھگدڑ, 11 ہلاک, آر سی بی کی آئی پی ایل جیت کا جشن المیہ میں تبدیل, حکومت کی طرف سے وقف امید پورٹل کا قیام, غیر قانونی مسلم پرسنل لا بورڈ, کھلے مقامات پر قربانی نہ کی جائے علماء کی اپیل, مسلمان سرکاری رہنما یا نہ خطوط کی سختی کے ساتھ پابندی کریں, مودی کو انڈیا اور انڈیا کو مودی سمجھنا غلط. اور سامعین قومی تنظیم اخبار نے سرخی لگائی ہے, وقف اسلام کا اہم ترین جز, وقف ترمیمی قانون واپس ہونے تک تحریک جاری رہے گی, مولانا فضل الرحیم مجدی. راہل گاندھی ملک اور فوج کے وقار عزت نفس کو کچل رہے ہیں, نریندر مودی. آسٹریلیا دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کے مضبوط موقف کی حمایت کرتا ہے, بھارتی ریلوے جہاں ترقی اور پائیداری ساتھ ساتھ چلتی ہے، مودی جموں کشمیر میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ راہل گاندھی پر ہائی کورٹ کا سخت تبصرہ، کہا فوج پر توہین آمیز بیان دینے کی آزادی نہیں۔ نتن یاہو حکومت پر بحران کے بعد اتحادی جماعت کا فوجی بھرتی پر اختلاف کے باعث علیحدگی۔ امریکی تجاویز ہمارے مفادات کے خلاف ہے، یورینیم افزودگی معطل نہیں کریں گے رہبر انقلاب اسلامی۔ اور سامعین، اخبار قومی تنظیم نے مقالہ لکھا جس کا عنوان ہے غزہ، ایک ماں اور نو بچوں کی لاشیں۔ محترم مقالہ نگار محترم ضیاء چترالی لکھتے ہیں، ڈاکٹر اعلیٰ نجار فلسطین کی مشہور ماہر امراض اطفال چلڈرن اسپیشلسٹ ہیں، غزہ کے ناصر اسپتال میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں وہ بمباری کے نتیجے میں بری طرح جھلس کے شہید زخمی ہونے والے بچوں کو وصول کر رہی تھیں کہ ایک لاش دیکھ کر ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ ان کے اپنے لخت جگر کا بے جان جسم تھا۔ پھر مزید بچوں کی لاشیں دیکھی تو وہ بھی اپنے ہی گوشہ ہائے جگر تھے۔ بڑے بیٹے یحییٰ سے لے کر معصوم سیدین تک ڈاکٹر اعلیٰ نجار کے نو بچے سب کے سب جامع شہادت نوش کر چکے تھے۔ ان کی عمریں 2 سے 12 سال کے درمیان تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کچھ دیر قبل ہونے والی دجالی بمباری میں انہی کا گھر نشانہ بنا۔ پہاڑ جیسے عزم و ہمت والی عظیم ماں نے بڑے تحمل سے اپنے 7 بچوں کی جلی ہوئی لاشوں کے ٹکڑے وصول کیے اور تاریخ استقامت میں ایک اور روشن باب کا اضافہ کیا۔ تاہم بعد میں صرف نازک صدمے کا یہ حمالیہ برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ان 9 بچوں کے ساتھ خاندان کے 2 دیگر افراد بھی شہید ہوئے۔ تاہم ڈاکٹر اعلیٰ کا ایک بیٹا آدم اور ان کے شوہر ڈاکٹر حمدی زخمی اور آئی سی یو میں داخل تھے۔ تاہم شوہر بھی بعد میں شہید ہو گئے اور بیٹا اب بھی موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ناصر اسپتال نے اپنی ویب سائٹ پر ڈاکٹر اعلیٰ نجار کے شہید بچوں کے نام شائع کیے۔ یحییٰ حمدی نجار، رکان حمدی نجار، رسلان حمدی نجار، جبران حمدی نجار، الف حمدی نجار، رفان حمدی نجار، سیدین حمدی نجار، لقمان حمدی نجار اور سید راہ حمدی النجار۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ ایک ناقابل بیان المیہ ہے جو فلسطین کی مظلوم سرزمین پر جاری ظلم و ستم کی ایک اور خون چکا جھلک پیش کر رہا تھا۔ غزہ پر جاری نسل کشی کی جنگ میں انسانی المیوں کی فریاد دن بدن طویل ہوتے ہو جا رہی، اور انہی دکھ بھری داستانوں میں ایک تازہ باب ڈاکٹر اعلیٰ نجار کی عظیم قربانی ہے۔ ایک ماں، ایک ماہر امراض اطفال جو اپنے ہی بچوں کی جلی ہوئی لاشیں اسپتال کے مردہ خانے میں وصول کرنے پر مجبور ہوئے۔ فلسطینی شہر خان یونس کے جنوبی علاقے قیزان النجار میں ایک سینی فضائی حملے نے اس ماں کی پوری دنیا اجاڑ دی۔ اسرائیلی بمباری نے ان کا گھر مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بنا دیا، اور دھماکے کے بعد بھڑکنے والی آگ نے سب کچھ راکھ میں بدل دیا۔ فلسطینی محکمہ دفاع مدنی کے مطابق امدادی کارکنوں نے ملبے سے 9 شہداء کے اجسام نکالے، جن میں سے 8 بچے مکمل طور پر جھلس چکے تھے۔ انہیں بچوں میں وہ معصوم بھی شامل تھے جو ڈاکٹر اعلیٰ نجار کے دل کا سکون، آنکھوں کا نور اور زندگی کا محور تھے۔ ان کے شوہر ڈاکٹر حمدی النجار، جو خود بھی ایک معالج ہیں، اس حملے میں شدید زخمی ہوئے اور نازک حالت میں اسپتال منتقل کیے گئے تھے۔ شہریوں طبی عملے کے مطابق جب ڈاکٹر اعلیٰ نجار ناصر میڈیکل کمپلیکس کے شعبہ اطفال میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی تو اچانک وہ لمحہ آیا جو کسی ماں کے تصور سے بھی ماورا ہے۔ جیسے ہی جلی ہوئی ننھی لاشوں کو اسپتال لایا گیا، وہ ان کے قریب پہنچی اور یہ جان کر زمین ہل گئی کہ یہ لاشیں کسی اور کی نہیں، انہی کے بچوں کی تھی، اور وہ پھول جو چند گھنٹے قبل زندہ تھے اب خاک ہو چکے تھے۔ شہداء میں ان کے 9 بچوں میں سے 8 بچے شامل تھے جن کی عمر صرف 2 سے 12 سال کے درمیان۔ 10واں بچہ بھی اسی قیامت میں زخمی ہوا اور شاید شہید ہو چکا ہے۔ اطلاعات مختلف ہیں مگر دکھ ایک سا ہے۔ ڈاکٹر اعلیٰ، جن کی زندگی معصوم بچوں کی نگہداشت اور علاج کے لیے وقف تھی، اب خود اس جنگ کی ایسی سفیر بن گئی ہیں جس کے زخم الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر نے تصدیق کی اعلیٰ نجار ناصر میڈیکل کمپلیکس کے تحریر اسپتال میں بطور چائلڈ اسپیشلسٹ خدمات انجام دے۔ حملے سے چند گھنٹے پہلے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسپتال آئی تھیں، اور جب شوہر گھر واپس لوٹا تبھی یہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام منارۂ نور۔
منارۂ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں سیاسی مسائل میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قاطعیت اور دو ٹوک موقف کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے جس نے آپ کو دنیا کے دوسرے قائدین اور رہنماؤں سے منفرد اور ممتاز بنا دیا تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ظلم و استعمار کے خلاف ڈٹ جانے کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس فریضے کو انجام دیا۔ انقلاب سے پہلے جب ایران پر ظالم شاہی حکومت مسلط تھی، تو اس وقت بھی آپ نے شاہ کے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں اور محروموں کا ہر مرحلے میں ساتھ دیا۔ ایک ایسا دور جس میں بڑے بڑے علماء میں شاہ کے اقدامات کی مخالفت کی ہمت اور جرت نہ تھی، امام خمینی ببانگ دہل اپنے موقف کا اظہار فرماتے۔ انقلاب سے پہلے آپ کی اسی خصوصیت کی بنا پر عالم تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ بروجردی نے آپ کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کیا تھا۔ امام خمینی اس دور میں بھی شاہ کے اعلی حکام اور خفیہ اداروں کے کارندوں سے ملاقاتوں میں علماء اور دینی مدارس کے موقف کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بیان کرتے اور کسی قسم کے خوف و ہراس کا شکار نہ ہوتے۔ انقلاب سے پہلے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں امام خمینی کی طرف سے سخت اور قاطع موقف اپنانے کی وجہ سے شاہی کارندوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ اس کے جواب میں امام خمینی اور آپ کے ساتھیوں کو شاہ کے جاسوسی کے ادارے ساواک کے ہاتھوں مشکلات اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی۔ شاہ ایران کی حکومت نے ایک بار بلدیاتی انتخابات کے لیے کچھ قوانین ترتیب دیے۔ ان قوانین میں مقامی عہدیداروں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط کو نظر انداز کیا گیا۔ اسی طرح عہدے کا حلف لینے کے لیے قرآن سے حلف لینے کی روایت اور قانون کو بھی ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ آئینی تحریک کے نتیجے میں جو قوانین بنائے گئے تھے، اس میں واضح طور پر لکھ دیا گیا تھا کہ غیر مسلم اقلیتوں کے علاوہ تمام مسلمان عہدیداروں کو قرآن پر حلف لینا ہوگا۔ شاہی حکومت کے اس فیصلے پر تمام علماء نے اپنی مخالفت کا اعلان کیا، لیکن اس حوالے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف عام علماء سے زیادہ منطقی اور مدلل تھا۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کے اعتراض کے جواب میں شاہ کے وزیر اعظم اسد اللہ علم نے حکومت کی طرف سے یہ موقف پیش کیا کہ یہ قانون میں تبدیلی شریعت کے خلاف نہیں، اور روح اللہ خمینی اور علماء کا اعتراض بلا جواز ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس فیصلے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے بارے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے وزیر اعظم کے اس بیان پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، جو یہ کہتا ہے کہ یہ اقدام غیر شرعی نہیں ہے وہ قم میں آ کر علماء سے اس مسئلے میں بحث کرے، اس شعبے کے ماہر علماء ہیں اور حکومت علماء سے مشورہ کرے۔ امام خمینی کے شدید رد عمل نے دوسرے علماء کے احساس ذمہ داری کو بھی بیدار کیا، اور وہ بھی اس پر یک زبان ہو گئے کہ دین کے بارے میں کوئی قانون بناتے وقت علماء سے مشاورت کی جائے۔ شاہی حکومت کے اس فیصلے پر امام خمینی کے رد عمل کے بارے میں آیت اللہ صادق خلخالی نقل کرتے ہیں، جب بلدیاتی انتخابات کے امیدواروں کے حوالے سے اس متنازع قانون کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رد عمل دیا تو اس کے لیے امام خمینی نے آیت اللہ عبد الکریم حائری کے فرزند آیت اللہ حاج مرتضی حائری کے گھر میں علماء کا اجلاس بلایا۔ امام خمینی نے اس میٹنگ میں کھل کر کہا کہ شاہ مغرور ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا اور وہ جو قانون چاہے گا منوا لے گا، تو ہم اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کا موقف اختیار کر کے شاہ کے روب و دبدبے کو ختم کر دیا، جس کے بعد دوسرے مخالفین بھی میدان میں آ گئے اور شاہ کو اس قانون میں تجدید نظر کرنا پڑی۔ ڈاکٹر محمود بروجردی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شاہ کو اس قانون کے حوالے سے شکست ماننا پڑی تو اس نے اس مسئلے کو کم اہم ثابت کرنے کے لیے اس قانون کے مسودے کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس وقت کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اخبار میں ایک ذیلی کالم میں حکومت کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ حکومت نے اس قانون کے مسودے کو واپس لے لیا ہے۔ لیکن جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حکومت نے اخبار کی ایک چھوٹی سی خبر کے ذریعے اس کا اعلان کیا، تو آپ نے فرمایا، اس مسودے کو پیش کرتے وقت حکومت نے اخبار اطلاعات کی شہ سرخی لگائی تھی، لہذا اب جب حکومت اس مسودے کو واپس لے رہی ہے تو اس واپسی کے فیصلے کو بھی معمولی سرخی کی بجائے شاہ سرخی میں اخبار میں آنا چاہیے تاکہ پوری ایرانی قوم اس سے باخبر ہو سکے۔ سامن انقلاب سے پہلے شاہ کی حکومت کی طرف سے انقلاب سفید کے نام سے ایک 6 نکاتی مسودہ قانون سامنے لایا گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حکومت کے اس اقدام کے خلاف بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے۔ آپ نے اس پر اپنا سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نئے قانونی مسودے کو شاہ کے وزیر اعظم اسد اللہ علم نے پیش کیا تھا اور وہ ہمارے مقابلے میں تھا، لیکن انقلاب سفید کا 6 نکاتی قانون شاہ نے خود پیش کیا ہے، لہذا اب شاہ سے ہمارا براہ راست مقابلہ ہے، اب ہمارا مبارزہ پہلے سے سخت تر ہے، لہذا علماء اور متدین شخصیات پہلے سے زیادہ عزم و ارادے کے ساتھ میدان عمل میں آ جائیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی مشکل اور مصیبت کے لیے آمادہ و تیار کر لیں۔ شہید عراقی انقلاب سفید سے متعلق ریفرینڈم اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے موقف سے متعلق نقل کرتے ہیں، شاہ کے واریوں نے شاہ کو یہ بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کی مخالفت علماء کی طرف سے انجام پائی ہے، لہذا انقلاب سفید کے حوالے سے علماء کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ دینی مدارس بالخصوص قم کے حوزہ علمیہ سے اس کی مخالفت نہ ہو سکے۔ شاہ کے کارندوں نے قم کے علماء پر سختیاں کرنا شروع کر دی، بعض کو مارا پیٹا، کئی علماء کو گرفتار کر لیا، علماء کے حامی دکانداروں کی دکانوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں ڈرایا دھمکایا، جس کے جواب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سخت بیان جاری کیا اور سب کو شاہ کے مظالم کے خلاف متحد ہونے کی دعوت دی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے اس ریفرینڈم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا اور قم کی تاریخی مسجد مسجد اعظم میں علماء کے اجتماع سے پرجوش خطاب کیا اور قرآن کی آیت ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ امام نے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا اور شاہ کے اس اقدام کے مقابلے میں میدان میں آنے کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ و تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر نے شاہی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اسلامی انقلاب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کے خلاف اپنی تحریک میں آغاز ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ اس حکومت کے خلاف تقیہ یا مصلحت میں خاموشی اختیار کرنا جائز عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی شاہی حکومت کی طرف سے غیر اسلامی اقدام سامنے آتا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آ جاتے اور اپنی مخالفت کا کھلم کھلا اعلان فرماتے۔ شاہ ایران نے جب ملک میں زرعی اصلاحات کا اعلان کیا تو امام خمینی اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اس میں خلاف اسلام اور شریعت سے ٹکرانے والی شکوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے امام خمینی کی شخصیت اور قم کی دینی درسگاہ کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا اور کئی علماء اور طلباء کو گرفتار اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ شاہ کے کارندے یہ سمجھ رہے تھے کہ مدرسہ فیضیہ پر حملے سے علماء اور طلباء پر شاہی حکومت کا رعب و دبدبہ قائم ہو جائے گا اور علماء اور دینی مدارس کی طرف سے شاہ کی مخالفت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 یا 25 منٹ کی تقریر نے شاہی حکومت کے تمام اندازوں اور سازشوں کو ناکام بنا دیا اور علماء اور طلاب میں خوف کی بجائے عزم بالجزم پیدا ہوا اور وہ پہلے سے بڑھ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ مخالف تحریک میں سرگرم عمل ہو گئے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شاہ کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو آپ کو پہلے دن سے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس استبدادی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مرحوم آیت اللہ ثانی اس حوالے سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب شاہی حکومت کی طرف سے قم کی دینی درسگاہ مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا گیا اور طلباء اور علماء پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تو صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی ہسپتال زخمی طلباء کی مرہم پٹی کے لیے تیار نہ تھا اور ہر طرف رعب و وحشت کا سما تھا۔ ایسے میں کچھ زخمی طلباء کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لایا گیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ان زخمی طلباء کو دیکھ کر کہا، خدا آپ کی زحمات کو قبول فرمائے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ نصیب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے زخمی طلباء کو مخاطب کر کے کہا، مطمئن رہو، ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ گویا امام خمینی کو اس بات کا یقین تھا کہ ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شجاعت و قاطعیت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی کا حج کے عظیم اجتماع کے لیے سالانہ پیغام۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی ہر ممکن اور فوری مدد کرنے کی اسلامی ملکوں سے تاکید۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردوں کا ڈرون حملہ، کم سے کم 6 فلسطینی شہید۔ سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کے لیے پیش قرارداد امریکہ کے ذریعے ویٹو۔ مختلف ممالک اور انسانی حقوق کی طرف سے سخت مذمت۔ ایران اور پاکستان کے اقتصادی تعاون سے متعلق اسلام آباد میں پاکستانی وزیر خارجہ کی صدارت میں اہم اجلاس۔ اور آئی پی ایل جیت کے جشن کے دوران بھگدڑ میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی۔ کرناٹک ہائی کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حجاج بیت اللہ الحرام کے نام اپنے پیغام میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلامی دنیا کو چاہیے کہ وہ غزہ میں جاری صہیونی مظالم کو روکنے کے لیے حج کی تعلیمات پر عمل کرے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے حج کی مناسبت سے اپنے پیغام میں فرمایا ہے کہ معرفت کے ساتھ انجام دیا جانے والا حج اور اس سے ملنے والا درس ہی آج کی اسلامی دنیا کے دردوں کا علاج ہے۔ انہوں نے غزہ میں صہیونی حکومت کے مظالم اور درندگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی حکومتوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غزہ میں انسانی المیے کے تسلسل کو روکیں اور صہیونی حکومت کے سب سے بڑے حامی یعنی امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اس غاصب حکومت کے لیے اپنی مدد اور حمایت کو بند کر دے۔ مسلمان عوام کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اپنی حکومتوں سے اس فریضے کی ادائیگی کا پرزور مطالبہ کریں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے کہا کہ آج کی اسلامی دنیا کو حج کے دروس سے پہلے سے زیادہ استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا حج ہے جو غزہ میں صہیونی جرائم کے ایام میں انجام پا رہا ہے۔ فلسطین پر قابض مجرم صہیونی گینگ نے انتہائی درجے کی درندگی اور شرنگیزی کے ساتھ غزہ کے المیے کو ایک ناقابل یقین حد تک پہنچا دیا ہے۔ اس وقت فلسطینی بچے بموں، گولوں اور میزائلوں کے علاوہ بھوک اور پیاس سے بھی جان کھو رہے ہیں۔ اپنے عزیزوں، جوانوں اور ماں باپ کو کھونے والے غم رسیدہ گھرانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ غزہ میں انسانی المیہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا۔ بے شک یہ سب سے پہلے اسلامی حکومتوں کا فریضہ ہے۔ مسلم حکومتیں شاید مختلف مسائل میں آپس میں سیاسی اختلاف رکھتی ہوں، لیکن یہ اختلاف غزہ کے المناک مسئلے پر متفقہ موقف اپنانے اور آج کی دنیا کے سب سے مظلوم انسانوں کے دفاع میں تعاون کے سلسلے میں ان کے آڑے نہیں آنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ کے عوام کی حیرت انگیز مزاحمت نے مسئلے فلسطین کو عالم اسلام اور دنیا کے تمام آزاد منش انسانوں کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز بنا دیا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس مظلوم قوم کی حمایت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ مسئلہ فلسطین کا نام اور اس کی یاد کو طاق نسیاں کی زینت بنا دینے کی سامراجیوں اور صہیونی حکومت کے حامیوں کی کوششوں کے باوجود اس حکومت کے حکمرانوں کی شرپسندانہ ماہیت اور ان کی احمقانہ پالیسی نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ آج فلسطین کا نام ہمیشہ سے زیادہ درخشاں ہے اور صہیونیوں اور ان کے حامیوں سے نفرت ہمیشہ سے زیادہ ہے، اور یہ عالم اسلام کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کی خیمہ بستی پر صہیونی دہشت گردوں کے ڈرون حملے میں کم سے کم 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی دہشت گردوں نے یہ ڈرون حملہ خان یونس کے شمال میں واقع قرارہ کے علاقے میں کیا، جہاں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس صہیونی جارحیت میں 2 بچوں سمیت 6 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بدھ کے روز صہیونی دہشت گردی میں مجموعی طور پر کم از کم 62 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ 7 اکتوبر 2023 سے صہیونیوں نے 2 اہداف کے تحت غزہ کے خلاف تاریخ کی بدترین جارحیت اور دہشت گردی کا آغاز کیا تھا، جن میں حماس کو ختم کرنا اور اس کی قید میں موجود صہیونیوں کو چھڑانا شامل تھا، مگر ان دونوں ہی اہداف کے حصول میں صہیونی حکومت مکمل طور سے ناکام رہی، اور بعد میں وہ تحریک حماس سے مذاکرات اور قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ رواں سال کی 19 جنوری کو غزہ میں جنگ بندی کا نفاذ عمل میں آیا اور قیدیوں کا تبادلہ بھی شروع ہوا، مگر صہیونی حکومت نے پھر خلاف ورزی کی اور دوسرے مرحلے کے مذاکرات سے گریز کیا اور دوبارہ جارحیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تمام تر حربوں اور جارحیتوں کے باوجود غزہ میں صہیونی دہشت گردوں کے خلاف فلسطینی جوانوں کی مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین کارروائی میں انہوں نے صہیونی فوج کا ایک مرکبہ ٹینک تباہ کر دیا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ صہیونی ٹینک یاسین 105 قسم کے راکٹ سے تباہ کیا گیا۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس کارروائی میں ہلاک اور زخمی ہونے والے صہیونی فوجیوں کو منتقل کرنے کے لیے ایک صہیونی ہیلی کاپٹر پہنچا اور اسے بھی فلسطینی جوانوں نے نشانہ بنایا۔ اس واقعے سے چند گھنٹے پہلے صہیونی ذرائع نے غزہ کے شمالی علاقے جبالیہ میں ایک ڈرون حملے کے باعث 3 صہیونی فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 14 کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ غزہ میں ایک خطرناک واقعہ رونما ہوا جس میں 3 فوجی بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے، جس کی مختلف ملکوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے مطالبے پر مبنی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا، حالانکہ باقی سبھی 14 رکن ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ سلامتی کونسل کے بعض اراکین نے یہ قرارداد اسرائیلی جارحیت میں شدت اور غزہ میں بڑھتے انسانی بحران کے پیش نظر پیش کی تھی تاکہ جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ ڈالا جا سکے، مگر امریکہ نے ایک بار پھر اسرائیل نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے ویٹو کا استعمال کر کے اسے روک دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے قرارداد کی مخالفت کی اور کہا کہ اس قرارداد میں غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو حماس کو اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کا موقع فراہم کرے گی۔ اقوام متحدہ میں برطانوی نمائندے نے قرارداد ویٹو کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ چین کے نمائندے نے امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کی ناکامی کی وجہ امریکہ کی رکاوٹیں ہیں، ہمیں امریکی موقف سے گہری مایوسی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے نے امریکی حکومت کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کرنے پر افسوس اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری کو روکنا انسانی اصولوں کے منافی ہے اور فلسطینیوں کے خلاف جاری جرائم میں مشارکت اور دنیا کے لیے خطرناک پیغام کا حامل ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے غزہ جنگ بندی کی قرارداد کو امریکہ کے ذریعے ویٹو کیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام در حقیقت غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام اور نسل کشی جاری رکھنے کے لیے اسرائیل کو ہری جھنڈی دکھانا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی سیکرٹری جنرل نے کہا کہ امریکہ کا یہ اقدام انتہائی شرمناک ہے اور امریکہ نے جنگ بندی کا ایک اور موقع ضائع کرا دیا۔ ادھر فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کرنے کے امریکی فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کا یہ ویٹو ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ امریکہ غاصب صہیونی حکومت کی حمایت میں اندھا ہو چکا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ یمن نے ایک بار پھر فلسطینیوں کی حمایت میں صہیونی حکومت کے واحد بین الاقوامی ایئرپورٹ بین گورین پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج کے ڈرون یونٹ نے یافا یعنی تل ابیب کے مقبوضہ علاقے لود میں واقع بین گورین ایئرپورٹ کو یافا کے نام سے ہی موسوم دو دھماکہ خیز ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آپریشن مظلوم فلسطینی عوام اور مجاہدین کی مدد کی غرض سے کیا گیا ہے، جس کا مقصد مقبوضہ علاقوں اور غزہ کی پٹی کے باشندوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب دینا ہے۔ ایران اور پاکستان کے اقتصادی تعاون کی تازہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں خصوصی اجلاس کا انعقاد ہوا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اس اجلاس کی صدارت پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کی۔ اس موقع پر پاکستان کے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ، نائب وزیر خارجہ اسد گیلانی اور وزارت تجارت، فائنانس اور داخلہ کے نائب وزراء اجلاس میں شامل ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق اجلاس کے دوران ایران اور پاکستان کے معاشی اور تجارتی تعاون میں فروغ کے مختلف راستوں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں آیا ہے کہ سینیٹر اسحاق ڈار نے باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور علاقائی استحکام کی بنیاد پر ایران کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے پر زور دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ اجلاس پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے تہران کے بعد 10 دن کے اندر ہی منعقد ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ شہباز شریف نے اپنے دورے تہران میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای اور صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات اور گفتگو میں تہران اور اسلام آباد کے تعلقات میں فروغ پر زور دیا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان کے مابین سخت کشیدگی کے درمیان شملہ معاہدے کی منسوخی کے حوالے سے پاکستان کے وزیر دفاع اور وزارت خارجہ کے الگ الگ بیانات سامنے آئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ شملہ معاہدہ ابھی تک منسوخ نہیں کیا گیا ہے اور ابھی تک تحریری صورت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے اس بیان سے پہلے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا تھا کہ ہم اب واپس 1948 والی پوزیشن پر آ گئے ہیں، اب شملہ معاہدہ ختم ہو جانے کے بعد کنٹرول لائن سیز فائر لائن ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کی وجہ ہندوستان کے اقدامات کو قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ شملہ معاہدے کی تمام شقیں ختم ہو گئیں۔ واضح رہے کہ پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان نے پاکستان کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دے کر انڈس واٹر یا سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی شملہ معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ہندوستان میں آئی پی ایل میں جیت کے جشن میں بھگدڑ مچنے اور اس میں درجنوں کرکٹ شائقین کے ہلاک اور زخمی ہونے کے بعد ریاست کرناٹک کے ہائی کورٹ نے معاملے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے اس کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سانحے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے کرناٹک ہائی کورٹ نے از خود کارروائی شروع کی ہے اور احتساب کا تعین کرنے کے لیے آج جمعرات کو ہی سماعت کا وقت مقرر کر دیا۔ اب تک حکومت، بی سی سی آئی اور آر سی بی کسی نے بھی اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جس کے بعد ہائی کورٹ نے مداخلت کرتے ہوئے از خود نوٹس لیا۔ کرناٹک حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، یہ تقریب آر سی بی اور اسٹیڈیم حکام نے منعقد کی تھی، جبکہ وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ صرف مقامی ٹیم کے استقبال کے لیے موجود تھے اور منصوبہ بندی میں شامل نہیں تھے۔ واضح رہے کہ انڈین پریمیئر لیگ آئی پی ایل ٹرافی کو پہلی بار بنگلور کی رائل چیلنجرز آر سی بی ٹیم نے اپنے نام کیا۔ بدھ کے روز بنگلور میں منعقدہ اس خوشی کا جشن اس وقت ایک سانحے میں تبدیل ہو گیا جب توقع سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہونے کے بعد گرمی، حبس اور پھر بھگدڑ میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے، جبکہ درجنوں کے بے ہوش ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ دریں اثنا آر سی بی نے بھگدڑ میں ہلاک ہونے والے 11 افراد کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے کی مالی مدد دینے کا اعلان کیا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق آر سی بی نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ آر سی بی خاندان بنگلور میں ہونے والے حادثے سے غم زدہ ہے، اور یہ کہ ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے کی مالی مدد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آر سی بی کیئرز فنڈ بھی تشکیل دیا جائے گا، جس کے ذریعے اس حادثے میں زخمی ہونے والوں کی مدد کی جائے گی۔ اس سے پہلے کرناٹک حکومت نے بھی اس حادثے میں مرنے والوں کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی تباہ کاریوں سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق ملک کی شمال مشرقی ریاستوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات سے زبردست تباہی مچی ہے۔ آسام سے لے کر منی پور تک بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زرعی زمینیں اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہیں بچے ہیں۔ 1500 سے زیادہ گاؤں زیر آب آ چکے ہیں۔ ریاست آسام میں سیلاب کی حالت انتہائی سنگین ہے، جہاں 21 اضلاع میں متاثرہ لوگوں کی تعداد بڑھ کر 7 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے۔ منی پور میں دریاؤں کے پشتے ٹوٹ جانے کے باعث 20,000 سے زیادہ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 103 بستیاں زیر آب آ گئیں۔ اروناچل پردیش کے 23 اضلاع اور 156 گاؤں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا قہر برپا ہے۔ شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی اپنے ایک پیغام میں ارشاد فرماتے ہیں، آج آپ دنیا پر مسلط میڈیا کی سیاستوں کو ملاحظہ کیجئے، ان کی مصلحت اور مفادات کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ اسلام کو دہشت گردی کے مساوی پیش کریں۔ یہ کام پوری تیز رفتاری اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے بھرپور استعمال کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ان کے مفادات یہی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کو جمہوریت اور حقوق بشر کا سرچشمہ ثابت کریں۔ یہ کام دنیا میں آسانی سے بہت ہی ترقی یافتہ مواصلاتی نظام اور کافی پیچیدہ طریقے سے ہو رہا ہے. بڑے بڑے جھوٹ ریڈیائی لہروں، ٹی وی چینلوں اور انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے حقیقت بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ میں سے بعض دوستوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اچانک عالمی سطح پر کوئی مسئلہ بنیادی مسئلہ بن جاتا ہے انفلائز کے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں شاید 1000 لوگ بھی نہیں مرے. ٹھیک اسی دوران 120,000 نہتھے علاقی شہری امریکیوں اور ان کے دہشت گردوں کے ذریعے نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں اور کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا. اچانک عالمی پیمانے پر شور اٹھتا ہے کہ ایران نیوکلیائی ہتھیار بنا رہا ہے. خود یہی لوگ جو پروپیگنڈے کی سیاست اپنائے ہوئے ہیں اور اس قدر غلط افواہیں اڑاتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن مواصلاتی اور میڈیائی سلطنت کی مدیریت کی مصلحت اسی میں، لہذا یہ کہا جانا چاہیے اور کہا بھی جاتا ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی تلاش و کوشش سے ایک ترقی یافتہ ٹیکنالوجی حاصل کرتی ہے، اس سلسلے میں کسی کی احسان مند نہیں ہے اور اسے پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، تو عالمی میڈیا میں اس کا نام تک نہیں لیا جاتا. اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے.
عزیز سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا اگلا پروگرام،